بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ النساء سے. نساء عورت کی جمع ہے. سورہ النساء اچھے وقتوں میں مسلمان بیٹی جب جوان ہونے لگتی تو ماں باپ اسے تلقین کرتے کہ بیٹی اسے اپنے ہاتھوں سے لکھو. ترجمہ بھی لکھتی، الفاظ بھی لکھتی. جب دوسرے گھر روانہ ہونے لگتی تو اس کے جہیز میں یہ بھی ساتھ رکھ دیا جاتا. اس میں معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں. ابتدا میں ایمان والوں لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا لحاظ رکھو، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کا ناحق مال مت کھاؤ. یہ ایسا ہے جیسے تم نے پیٹ میں انگارے لے لیے. جب مہر مقرر کیا تو خوش دلی کے ساتھ عورت کا مہر دے دو. زمانہ جاہلیت میں ازواجی رشتوں کے سلسلے میں کوئی حد نہیں تھی، کتنی شادیاں کرنی ہیں. اسلام آیا جو عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے کے لیے تھا، تو ایک سے زائد شادی کی اجازت دی، لیکن عدل، انصاف، مساوات کی شرط کے ساتھ. یہ نہ کر سکو تو ایک پہ اکتفا کرو. تلقین فرمائی کہ مال سرمایہ زندگی ہے، اسے پاگلوں کو، کم عقلوں کو اسے ان کے سپرد نہ کرو. ان کی عقل جانچ پڑتال کر کے پھر ان کے سامنے ان کا مال حوالے کرو. پھر ورثہ کا تذکرہ فرمایا، وراثت اللہ کا حکم ہے، اور وہ تمام رشتہ دار جو وراثت کے مستحق ہیں ان کے حصوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جو حصوں کے مستحق نہیں دیگر رشتہ دار ہیں، اگر تقسیم کے موقع پہ انہیں کچھ دے دو خوش دلی کے ساتھ تو اچھی بات ہے. باپ کے حقوق ہیں، باپ کا حق بھی ہے، ماں کا بھی ہے، بیٹی کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، بہنا کا بھی ہے، بیٹوں کا بھی ہے. وراثت کے حقوق، وراثت کے حصے بتائے، اور ساتھ یہ بتایا کہ دیکھو یہ حصے اللہ نے مقرر کیے، اور اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. جیسے حصے بنائے ہیں ویسے تقسیم کرنا، زیادتی کمی نہ کرنا. تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ کی طرف سے طے کردہ یہ فیصلہ یہی بہتر ہے. اور پھر یہ وراثت، میراث ایک ایسی ملکیت ہے کہ آدمی نہ چاہے بھی تب بھی مالک بن جاتا ہے. یہ جبری ملکیت ہے، باپ کے انتقال ہوتی ہی اولادیں خود بخود اس جائیداد کا حصہ دار بن جاتی ہیں، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے. شریعت نے حصے مقرر فرمائے، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان میں کوتاہی نہ کرنا. بڑا ظلم ہے آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ ان کی وراثت میراث کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بڑا زیادتی اور ناانصافی ہے. اسلام نے عورت کو بھی حقوق دیے ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں. زمانہ جاہلیت کی یہ بات تھی کہ وراثت میں تو وہ حقدار ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو سکے، میدان جنگ کے اندر دشمن کا مقابلہ کر سکے. عورت کا کیا میراث میں حصہ؟ اسلام آیا اور اس نے تلقین فرمائی، بیٹی ہے تب بھی حصہ ہے، بیوی ہے تب بھی حصہ ہے، ماں ہے تب بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کے حصے مقرر فرمائے. پھر شہوانی، جسے کہیں کہ شہوت کے طور طریقے کے ناجائز استعمال، اور اس کی مذمت فرمائی، اور فرمایا جو بھی جہالت سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سچی توبہ کر لے، اللہ سب معاف فرما دے. پھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا جو محرمات ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ ساس ہے، بہو ہے، یہ سارے وہ رشتے بتائے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جس نے دودھ پلایا رضاعت کی وجہ سے اس میں حرمت آ گئی، یا وہ ایسی عورت جو دوسرے کے نکاح میں اب تک موجود ہے اس سے بھی رشتہ کرنا حرام ہے. فرمایا یہ ازواجی رشتہ عفت اور پاک دامنی کے لیے ہے، جب تم قائم کرو تو مہر پورا پورا دے دو. اللہ رب العزت نے ایسی زندگی دین کی شکل میں دی ہے جس میں آسانیاں ہیں، ہر چیز سے روکا نہیں، حرام سے روکا ہے. حلال طریقہ اختیار کر لو نا، وہ ازواجی رشتہ ہے. حرام کھانے سے روکا ہے تم حلال کھا لو، حرام پینے سے روکا ہے تم حلال پی لو. حرام عزام میاں بیوی مرد عورت کا تعلق حرام طریقے اس سے روکا ہے، حلال طریقہ رشتہ ہے، ازواجی رشتہ ہے، اس کا تذکرہ فرمائے. اس لیے کہ انسان کمزور ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے احکامات ایسے دیے جہاں اس کی خواہشات کی بھی رعایت ہے اور اس کے جذبات کی بھی رعایت ہے، لیکن اس کی مصلحت ہے کہ حرام کرے گا تو فساد زدا معاشرہ ہو جائے گا. ایمان والوں کو تلقین فرمائی، حلال کھاؤ، کسی کا ناحق مال مت کھاؤ. ہاں تجارت کے ساتھ، باہمی رضا کے ساتھ اگر تم ایک دوسرے کا مال لیتے ہو اس کی اجازت ہے. بڑے کبائر سے بچ جاؤ گے، اللہ چھوٹے ویسے ہی معاف فرما دے گا. کبائر گناہ سے بچتے رہو. پھر مرد عورت کی تخلیق میں اللہ نے فرق رکھا ہے، لیکن حقوق دونوں کے برابر ہیں، مساوات ہے. اس کی جیسے مرد کی جان مال عزت آبرو ضروری فرض، اس کی حفاظت ضروری ہے، ایسی عورت کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ضروری ہے. لیکن تخلیق فرق ہے، مرد کے اندر اللہ نے اور صلاحیت رکھی ہیں، عورت میں اور رکھی ہیں. گھر کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہے، ناد نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے. اور اچھی عورت وہ ہے جو اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، عفت پاک دامنی کا تحفظ اور حفاظت کرنے والی ہو. میاں بیوی کے اندر انبن ہو جائے تو پھر ایسا کرو، اسے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہ مانے تو بستر الگ کر دو، پھر بھی مناسب طریقے سے اس پہ تنبیہ کر کے اس کو رائے راست پہ لاؤ، لیکن بات آگے نہ بڑھاؤ. اگر بات آگے بڑھ جائے تو خاندان کے بڑے سچی صحیح نیت کے ساتھ معاملے کو سلجھا دے. اگر صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ کریں گے اللہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا. اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا اللہ کے حقوق بھی پورا کرو، مخلوق کے حقوق بھی پورا کرو. اور مخلوق کے حقوق میں ماں باپ ہیں، پڑوسی ہیں، مسافر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ رب العزت تکبر کو پسند نہیں کرتا. عام طور پہ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی وہی ہوتی ہے جہاں تکبر ہوتا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرو گے اللہ انعام دے گا، ریاکاری کرو گے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی جسے کہیں کہ اس کے لیے ذہن سازی کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. مشکل کیفیت ہے، بیماری ہے، سفر ہے، پانی میسر نہیں. اسلام نے ایک آسان حکم دے دیا، تیمم کر لو اور تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کر لو. چاہے غسل کی ضرورت پڑی، چاہے وضو کی ضرورت پڑے، تم تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو. پھر یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ ہی منافقین کا تذکرہ فرمایا، جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے لیکن اسلام کے احکامات سے روح گردانی کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک یہودی اور منافق کا تذکرہ ہے، جب ان کے آپس میں بات الجھ گئی تو یہودی نے کہا، چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو زیادتی قرار دی اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، لیکن منافق نہ مانا. اس نے کہا عمر کے پاس جاتے ہیں. اس کا خیال یہ تھا کہ یہودی کا نام سنتے ہی حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانے لگے تو یہودی کہنے لگے، ایک بات سن لو، فیصلہ کرنے سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر تشریف لے گئے، تلوار لے گئے آئے اور اس تلوار سے اس منافق کی گردن اڑا دی. فرمایا، جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے. تھے منافق، پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان کی جان لے لی، اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے، یہ کافر ہے. زبان کا مسلمان تھا، حقیقت میں کافر تھا. ایسا کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہوتا جو اپنے فیصلوں میں اللہ کے نبی کو حکم نہ مانے. جو اللہ کے نبی کو حکم نہ مانے، چاہے اللہ کے نبی کی زندگی کی بات ہو، چاہے آپ کی زندگی کی بات ہو، جو اللہ کے نبی کے احکامات کو اپنی زندگی کے تنازعات میں حکم نہ مانے، ایمان کوئی نہیں ہے. ایمان کوئی نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر قتال اور جہاد کی تلقین فرمائی. قتال اور جہاد انفرادی بھی ہوتا ہے، یعنی چھاپا مار کروائی بھی ہوتی ہے، اور اجتماعی شکل کے اندر بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی مظلوم قوم اور مظلوم بستی کے لوگ مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہوں، جہاں کفر ان پہ ظلم ڈھا رہا ہو، تو وہاں جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کی تلقین فرمائی اور پھر جہاد کے فضائل بتائے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دیتا ہے بیٹھنے والوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اللہ رب العزت ہر گناہ کی معافی فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں فرماتے. شرک کی معافی نہیں ہوتی، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اور اسے اب اس سے یاری لگاتا ہے. پھر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جو نیکی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے. دین وہی پسند ہے اللہ کو جس میں زندگی اللہ کے لیے خالص ہو اور جس میں نبی کی اطاعت موجود ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موحد اعظم تھے. لوگوں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، اگر تمہاری آپس میں انبن ہو گئی تو اس کے حقوق ضائع کر کے اسے قیدی کی طرح مت رکھو، یا تو آپس میں صلح کر لو یا پھر جدائی ہو جائے، اور جب جدائی ہو جائے تو فکر نہ کرو، اللہ بہت غنی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ دونوں کی حاجت اور ضرورت پوری کریں گے، اس لیے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے. اور پھر فرمایا سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس دین کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. سارے پیغمبر، سارا آسمانی نظام صرف اس لیے آیا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، اور یہی عدل و انصاف دنیا میں امن اور سلامتی کی اس میں ضمانت ہے. پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ایمان کی حقیقت پیدا کرو. صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، مردم شماری میں مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے. ایمان تو ایک زندگی کا نام ہے، ایمان تو ایک حقیقت کا نام ہے. ایک نقلی سیب ہوتا ہے اور ایک اصلی سیب ہوتا ہے. دور پہ اگر میز پہ رکھ دیے جائیں پلاسٹک کا سیب اور حقیقی سیب، نظر تو ایک جیسے ہی آتا ہے، لیکن جب دونوں کو ہاتھوں میں لوگے تو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا کہ حقیقی سیب میں خوشبو ہوتی ہے، اس میں توانائی ہوتی ہے، اس کی رنگت میں کشش ہوتی ہے، اور نقلی سیب کے اندر کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں دونوں مسلمان ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک ایمان کی حقیقت سے خالی ہو اور ایک ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہو تو دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو تلقین فرمائی ایمان والوں سے، ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، کوئی ایسی علامت بتا دیں کہ میں اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہوں. اللہ کے نبی کوئی ایسی علامت بتا دیں کہ میں اپنی ایمان کی جائزہ لیتا رہوں کہ واقعی ایمان ہے بھی یا نہیں. تو اللہ کے نبی فرمانے میں لگے اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیتوں کا فانت مومن، جب تو نیکی کرے تو تیرے اندر خوشی ہو جائے، اور تجھ سے گناہ اور نافرمانی ہو جائے تو پریشان ہو جائے. یہ علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے رکھی. ایمان کی دولت یہی ہے، جب آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے نا تو سانپ میں بچھو آ جائے تو گھر میں تو کیا حال ہوتا ہے، اور گھر میں چور ڈاکو آ جائے تو بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے. اس لیے کہ دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا جس سے نقصان ہونے والا ہے. ایسی جب دل کی آنکھیں ایمان کی نصیب ہو جائیں، گناہ زندگی میں آ جائے، گناہ گھر میں آ جائے، گناہ اولاد میں آ جائے، تو ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے. جب تک اس موزی اور اس زہر سے اپنے بچے بچیوں کو، گھروں کو پاک نہیں کر لیتا، اسے چین نہیں آتا. اسی کا نام ایمان ہے. تو فرمایا ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو کفار سے دوستیاں اور یاریاں اس لیے لگاتے ہیں کہ عزت وہاں ملے گی اور دنیا کے اندر معزز مقام ملے گا. فرمایا ایمان والو عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جسے وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ رسوا کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ عزت دینا چاہے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. اہل ایمان کو تلقین فرمائی ایسی صحبت میں نہ بیٹھو جس میں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس میں گمراہ گمراہ لوگ گمراہ نظریات کا پھیلا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر لو ورنہ تمہارے دل بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی، کل قیامت میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی نہ لگانا۔ ہاں پھر ایک نسخہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اگر اس نسخے کو اختیار کرو گے تو تم دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایک نسخہ بتایا کہ تم دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور فرمایا وہ نسخہ کیا ہے، زبان سے بھی دل سے بھی اور حقیقی لحاظ سے بھی تمہاری زندگی اگر شکر پہ آ گئی اللہ تمہیں دنیا کے عذاب سے بھی بچائے گا، آخرت کے عذاب سے بھی بچائے جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے اگر تمہاری زندگی میں زبان دل اور حقیقی شکر ہو جائے۔ اور حقیقی شکر یہ ہوتا ہے بھائی، اللہ کی نافرمانی اللہ کی نعمتوں میں نہ کی جائے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ایسی شکر والی زندگی ہوگی تو اللہ کریم کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو شکر والی زندگی نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ جنازہ ہے، جنازہ پڑھ